السلام علیکم. احمده وأصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن حکیم کی ان سورتوں کے بارے میں مختصر گفتگو کے بعد، جن کا آغاز ایک ایک حرف سے ہوتا ہے، یعنی سورہ نون، سورہ قاف اور سورہ صاد، اب ہم متوجہ ہوتے ہیں قرآن حکیم کی ان سورتوں کی جانب جن کے آغاز میں دو دو حروف مقطعات آئے ہیں. ان کی کل تعداد 9 ہے، اور اس میں غالب اکثریت ان سورتوں کی ہے جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے. حروف مقطعات کے معنی و مفہوم کے بارے میں پہلے دن کچھ بنیادی باتیں عرض کی جا چکی ہیں. یہاں صرف یہ نوٹ فرما لیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک حامیم مخفف ہے اللہ کے نام رحمان کا، یعنی پہلا حرف را چھوڑ دیا گیا اور آخری حرف نون بھی چھوڑ دیا گیا، اور درمیانی دو حروف حا اور میم لے لیے گئے. جیسا کہ اس سے قبل عرض کیا جا چکا ہے، اس زمن میں کوئی حتمی اور قطعی بات کہنا تو ممکن نہیں ہے، تاہم یہاں ایک معنوی ربط موجود ہے، اور وہ یہ کہ ان تمام صورتوں میں حامیم کے بعد قرآن مجید کا ذکر ہے. اس طرح گویا کہ وہی ربط معنوی سامنے آتا ہے جو سورہ رحمان کے آغاز میں، یعنی الرحمن علم القرآن. ڈاکٹر رشاد خلیفہ صاحب نے قرآن مجید کے جس حسابی نظام کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ بھی حامیم کے بارے میں بھی بالکل صحیح ہے. ان تمام صورتوں میں اگر حا اور میم کی تعداد جمع کی جائے تو وہ 2166 بنتی، جو 19 کا 114 سے صحیح حاصل ضرب. اور یہ بات بھی بہت معنی خیز ہے کہ قرآن حکیم کی کل سورتوں کی تعداد بھی 114 ہے. اس سلسلہ سور کی اولین اور متعدد اعتبارات سے عظیم ترین سورت سورہ مومن ہے، جو مصحف میں سورہ صاد سے ایک سورت کے فصل پر 24ویں پارے کے ربع کے بعد سے شروع ہوتی ہے. اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورہ غافر بھی ہے، اور یہ 85 آیات پر مشتمل ہے جو 9 رکوعوں میں منقسم ہیں. اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم کے فوراً بعد 30 آیت میں اللہ تعالی کی چار شانوں کا ذکر ہے، بڑے پیارے انداز میں: غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. وہ گناہوں کا بخشنے والا ہے، توبہ کا قبول فرمانے والا ہے، البتہ سزا دینے میں بھی بہت شدید ہے اور سخت ہے، اور بہت صاحب مغفرت ہے اور بڑا صاحب فضل. اور اس کے فوراً بعد توحید کا ذکر بھی ہے اور معاد کا بھی ہے: لا الہ الا ہوا الیہ المصیر. اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 11 میں حقیقت حیات انسانی کے ضمن میں ایک لطیف پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے. یہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ ہماری ایک زندگی یہ دنیا کی زندگی ہے جو ہم اس وقت بسر کر رہے ہیں، اس کے بعد موت وارد ہوگی، اور پھر بعد سے بعد الموت کا مرحلہ آئے گا، اور حیات اخروی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو ابدی. لیکن حیات انسانی کا ایک اور دوسرا رخ بھی ہے، اور وہ یہ کہ اس دنیا میں آنے سے قبل بھی انسان ایک موت کی نیند سو چکا ہے، اور اس سے پہلے ایک زندگی تھی جسے وہ گزار آیا ہے. یہ زندگی عالم ارواح کی تھی. ہماری تخلیق اولا، پہلی تخلیق آدم ارواح میں ہوئی، اور وہاں تمام انسان حضرت آدم سے لے کر اس آخری انسان تک جو اس دنیا میں آنے والا ہے، سب کی ارواح بیک وقت موجود تھیں. جس کا نقشہ حدیث شریف میں کھینچا گیا ہے الارواح جنود مجندہ کے الفاظ میں، یہ ارواح لشکروں کی صورت میں تھے، اور اسی کا واقعہ ہے اسی دور کا کہ اللہ تعالی نے ان تمام ارواح انسانی سے عہد لیا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ آراف میں ہے اور جسے اب عام طور پر عہد انس کے نام سے جانتے ہیں. اللہ نے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں ہی تمہارا رب اور مالک نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے یہ اقرار کیا تھا بلا، پروردگار ہمیں تسلیم ہے، تو ہی ہمارا رب ہے. گویا کہ انسانی زندگی کا کی عظمت کا ایک رخ یہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہوا اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 11 میں، جہاں اہل جہنم کی دعا یا فریاد نقل ہوئی کہ وہ جہنم میں یہ فریاد کریں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. اے پروردگار ہمارے، تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا، دو مرتبہ ہم پر موت وارد کی اور دو مرتبہ ہمیں جلایا، ہمیں زندہ کیا، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، تو کیا یہاں سے بھی نکلنے کی کوئی صورت ہے یا نہیں؟ یہ دو موتیں اور دو زندگیاں، دو اماتیں اور دو احیاء، تخلیق اول عالم ارواح میں اور اس کے بعد ایک موت، یوں کہیے کہ ایک نیند جو ہم سو گئے اور جب جاگے تو اس عالم دنیا میں اس حیات مادی کے ساتھ، اس جسد مادی کے ساتھ، اس کی بساط ہوائے دل پر وارد ہو گئے، اس کے بعد دوسری موت وارد ہوگی اور پھر دوسری مرتبہ احیاء ہوگا اور عالم آخرہ اور حیات اخروی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 50 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ماجرہ بیان ہوا ہے، اور اس میں غالب حصہ قوم فرعون کے ایک مرد مومن کی تقریر کا ہے. یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت رسالت کا آغاز فرمایا تو آل فرعون کے بعض عبائد نے، ان کے بعض ذمہ دار لوگوں نے فرعون سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، ورنہ اس کا خدشہ ہے کہ وہ ہمارا دین بدل نہ دے. فرعون اس وقت طاقت کے نشے میں تھا، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسے طبی محبت بھی، اس لیے کہ بہرحال دونوں ایک ہی جگہ پلے بڑھے تھے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی فرعون کے محل ہی میں کرائی تھی. بہرحال اس وقت اس نے یہ جواب دیا تھا کہ یہ مختصر سی تعداد میں یہ لوگ ہیں، چند سرفرے ہیں، ان سے کوئی اندیشہ نہیں ہے اور ہم ان پر پوری طرح قابو یافتہ ہیں. لیکن بعد میں وہ مرحلہ آیا کہ خود فرعون نے یہ محسوس کیا کہ جسے میں نے ایک مشت غبار سمجھا تھا، اس نے ایک بہت بڑی آندھی کی صورت اختیار کر لی جو خود میرے اقتدار کے تخت کو چیلنج کر رہی. اس وقت اس نے اپنے دربار میں اپنے آیان مملکت اور عمائد سلطنت کے سامنے تجویز رکھی، قرآن مجید کے الفاظ میں ضروری اقتل موسیٰ، مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں. اس کے جواب میں جہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے، انہوں نے تو ایک مختصر بات کہہ کے اور معاملہ ختم کر دیا کہ تمہاری ان تمام تجویزوں اور ریزولوشنوں اور فیصلوں کے مقابلے میں میں صرف اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں. لیکن آل فرعون ہی میں سے، فرعون کے درباریوں ہی میں سے ایک صاحب اٹھے، معلوم ہوتا ہے یہ بہت صاحب وجاہت تھے، یہ حضرت موسیٰ پر ایمان لا چکے تھے لیکن تاحال انہوں نے اپنے ایمان کو مخفی رکھا تھا. انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے، وہ کریٹیکل مومنٹ سامنے ہے کہ جس میں ایمان کا واشگاف اعلان کرنا ہوگا. چنانچہ انہوں نے کھڑے ہو کر جو تقریر کی ہے، اس کا سب سے پہلا جملہ بڑا ہی پیارا جملہ، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ہوش کے ناخن لو، سوچو آخر موسیٰ کا جرم کیا ہے جس پر تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم ایک شخص کو قتل کرنے کے درپے ہو صرف اس جرم کی پاداش میں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ ان کی تقریر کا جو اثر ہوا ہے، اس کا اندازہ تو آپ بعد میں کیجئے گا. ذرا ذہن میں تازہ کیجئے کہ بیان ہی یہی وہ الفاظ تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے نکلے تھے جب عین مسجد حرام میں کفار قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دسترازی کرنا چاہی اور حضرت ابوبکر آڑے آئے. اس وقت انہوں نے یہی الفاظ فرمائے تھے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو قتل کرنے کے درپے ہو صرف اس وجہ سے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک رب کا ماننے والا ہوں اور میرا رب اللہ. یاد ہوگا کہ اس وقت کفار قریش نے حضور کو تو چھوڑ دیا لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مارنا شروع کیا تو ادب ہوا کر دیا، اور اس وقت چھوڑا ہے جبکہ وہ اپنی دانش میں یہ سمجھ چکے تھے کہ ان کی موت باقی ہو چکی ہے. بہرحال مومن آل فرعون کی تقریر کا اثر یہ ہوا کہ فرعون نے اپنے آپ کو بالکل بے بس پایا. محسوس ہوتا ہے کہ ان کے خطاب سے تمام درباریوں پر ایک اثر قائم ہو گیا، ان کے دلائل سے سب کے سب لوگ قائل ہو گئے، اور اب فرعون جو ایک طرف تو خدائی کا دعوے دار تھا، ایک مطلق العنان بادشاہ، لیکن اب اس کا حال یہ نظر آتا ہے کہ جیسے بالکل بے بس ہو چکا ہو. اس کے الفاظ نقل ہوئے ہیں، ما اریکم الا ما ارا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، لوگو جو میری رائے تھی وہ میں نے تمہارے سامنے رکھ دی، میری دانش میں جو کامیابی کی سبیل تھی وہ میں نے تمہارے سامنے کھول دی ہے، اب اگر تم نہیں مانتے تو بہرحال اس کی ذمہ داری خود تم پر ہوگی. اس کے جواب میں سامنے الفاظ آتے ہیں اس مرد مومن کے، یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم کے لوگوں میرا کہنا مانو، میرے پیچھے چلو، میں تمہیں وہ راستہ دکھاؤں گا جو کامیابی کی طرف لے کر جانے والا ہے. فرعون کا راستہ سبیل الرشاد نہیں ہے، کامیابی کا راستہ نہیں ہے، بلکہ وہ راستہ جو میں نے اختیار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتباع میں کامیابی کا راستہ وہ ہے. اور آخر میں ان کا جو جملہ ہے وہ تو ہمارے ہاں ضرب المثل بن چکا ہے. ان کے الفاظ مبارک یہ ہیں، فستذکرونی ما اقول لکم، لوگو اس وقت ہو سکتا ہے کہ تم میری بات کو نہ مانو لیکن وہ وقت دور نہیں ہے جبکہ تم یاد کرو گے کہ میں نے کیا کہا تھا، آیا میرا مشورہ صحیح تھا یا نہیں، میں نے جو راستہ تمہیں دکھایا تھا وہی صحیح تھا یا نہیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، باقی جہاں تک میرا معاملہ ہے میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. یہ ہے تفویض الامر جو ایمان کا حاصل ہے کہ بندہ مومن اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دے. بقول شاعر، سپردم بتو مائے خیشرا تو دانی حساب پمے بیشرا، اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ فرعون اپنے اس ارادے سے بھاگ رہا. یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ قرآن حکیم میں کسی انسان کی اتنی مفصل تقریر نقل نہیں ہوئی جتنی کہ اس مومن آل فرعون کی. اسی سورہ مبارکہ میں ایک اور عظیم آیت بھی وارد ہوئی ہے، قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، لوگوں تمہارے پروردگار نے بس ایک ہی بات کہی ہے، وہی بات فیصلہ کن ہے، دو ٹوک ہے، کہ میری بندگی کرو، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعائیں کرو. وہ لوگ جو تکبر کی بنیاد پر، غرور کی بنیاد پر، گھمنڈ کی بنیاد پر میری عبادت سے ابا کرتے ہیں، ان لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ انہیں انتہائی ذلت اور رسوائی کے عالم میں جہنم میں داخل ہونا ہوگا. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اے پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچا لے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.